بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقدومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عزاداران امام مظلوم ماہ محرم ہے اور خاص کر کہ ہم جو ہے 25 محرم کے قریب ہیں جو کہ بعض روایات کے مطابق اور جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ تر اس تاریخ کو پریفر کی جاتی ہے کہ چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ کے طور پر تو یہ ایام اس وقت ہم گزر رہے ہیں ان ایام سے اور سوگوار ہیں عزادار ہیں ظاہر ہے چوتھے امام کی حیات طیبہ جو دور امامت کے حوالے سے ہے ماشاءاللہ وہ کافی طویل ہے بہت کم ائمہ علیہ السلام ہیں جن کو امامت کا ایک طویل عرصہ ملا ہو لیکن درعین حال کی تقریباً 34 ایئرس آپ نے امامت کی آپ کا سلسلہ بنتا ہے لیکن یہ 34 ایئرس انتہائی بہت ہی بڑے کٹھن قسم کے حالات کے ہیں بڑی سیاسی اعتبار سے بھی اور سماجی اعتبار سے بھی کافی سخت قسم کے حالات ہیں اور دوسری طرف مسلم جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایسی چیزیں بھی پیدا ہو چکی ہیں کہ جس کی اسی وقت اصلاح بہت ضروری ہے اور سب سے بڑا اور کٹھن اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اس اصلاح کے لیے امام عالی مقام کو اور امام کے شاگردوں کو امام کے اصحاب کو آزادی نہیں ہوتی اتنی کہ وہ اصلاحی طور پر جو عمل ہے کام ہے وہ اسے کریں اس حد تک بھی جو ہے بالکل ہی امام کو آزادی حاصل نہیں ہوتی امام کے اوپر بہت کٹھن وقت گزرتا ہے امام کے چاہنے والوں کے اوپر اگرچہ واقع کربلا کی قربانی کے بعد جو دونوں قسم کے نظریات تھے کہ ایک اس حقیقی اور اصلی قرآنی محمدی اسلام کی جو تصویر تھی وہ اور دوسری طرف جو کہ ایک شام کی طرف سے امویین خاندان کی طرف سے جو ایک تصویر اسلام کی پیش کی جا رہی تھی ان دونوں کے درمیان ایک کلیئر واضح طور پر ایک فرق ہو چکا تھا اور یہ لوگوں کے لیے میسیج مل چکا تھا کہ آپ جس کو سچا دین اور اچھا دین اور سکسیسفل والا دین اور سکسیسفل دلانے والا دنیا و آخرت میں کامیابی دلانے والا سعادت تک پہنچانے والا دین سمجھ رہے ہیں یہ دین جو ہے یہ بنی امیہ والا دین نہیں ہے یہ ان کی اپنی ضرورت حکمرانوں کی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے جو چیز بنائی ہے اس کا اسلام اور وحی اور قرآن اور نبی سنت پیغمبر سے کوئی اس کا تعلق نہیں بنتا ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ خطرہ تھا کہ کربلا کی قربانی کے بعد ایک جو جذباتی کیفیت بھی مسلم معاشرے کے اندر طاری ہو چکی تھی تو حکمرانوں کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر اس میں آزادی ملتی ہے تبلیغی کام کے لیے نہ کہ کسی بہت بڑے انقلابی کسی مومنٹ کے لیے انقلابی مومنٹ تو بہت دور کی بات ہے کہ کسی تبلیغی کام کے لیے بھی اگر آزادی میسر رہتی ہے امام علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین علیہ السلام کے سامنے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو اثرات پڑیں گے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑیں گے اور سوسائٹی میں ان کا کنٹرول ختم ہوگا اور جس ڈگر پہ اور جس راستے پہ وہ لے کے جا رہے تھے ساری سوسائٹی کو کہ جس میں ان کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے خود کو سکیور کرنا تھا اور اپنے اقتدار کو سکیور کرنا تھا وہ مسئلہ اور وہ ایجنڈا جو ہے ناکام ہو جائے گا اس لیے بہت زیادہ سختی رکھی تھی امام کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کی جو تاثیر تھی اس نے فوری طور پر ایک ری ایکٹ جو لوگوں کی طرف سے ہوا وہ مختلف چھوٹے چھوٹے جو مومنٹس ہیں اینٹی گورنمنٹ مومنٹس اٹھے یزید کے خلاف جس میں نمایاں ترین جو مومنٹس ہیں وہ تین مومنٹس کہہ سکتے ہیں جس میں ایک توابین کی تحریک ہے اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے واقعہ ہرہ ہے جو کہ حنزلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے کے ذریعے سے مدینہ میں اٹھی توابین کی مومنٹ ہے، پھر جناب مختار کی مومنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی مومنٹس مختلف ایریاز میں نکلتی تھیں، یعنی خود حکومت کو کریٹیسائز کرنا یا ان کے آگے ان کے مختلف پالیسیز کے آگے کوشن مارک کھڑے کر دینا، خود یہ بذات خود ہی ان کے لیے ایک بے چینی پیدا کرنا اور ایک بحران اور کرائسس کسی کیفیت پیدا کر رہی تھی حکومت کے لیے. ایسے میں امام کے اوپر ایک سخت قسم کی سختی رکھنا، یہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ ضروری ہے، وگرنہ زین العابدین سید الساجدین جو ہے ایسی سچویشن پیدا ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد ان کا اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اس کے باوجود، اس قدر سختیوں کے باوجود، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی موومنٹس اٹھی ہیں یہ ساری موومنٹ اپنے سلوگنز میں اور اپنے کاموں میں مخلص تھے یہ لوگ، یعنی سے نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا تھا یا خود کوئی حکمرانی چاہ رہا تھا، ایسی بات نہیں تھی. توابین بھی نہیں چاہتے تھے، حنزلہ غسل الملائکہ کے بیٹے بھی اور جناب مختار بھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے بہت سوں کی جو حکمت عملی تھی یا جو اسٹریٹجی تھی اس سے ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے رکھی جا سکے، لیکن جو ان پرنسپل جو ان کا بیسک موٹیو ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض کوئی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام نے کسی بھی اس مومنٹ کو کریٹیسائز نہیں کیا ہے، امام نے یعنی تنقید نہیں کی ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی یا انہوں نے جو کام کیا ہے وہ خلاف شریعت ہے یا خلاف حکم الہی ہے، یہ بات نہیں. ہاں، خلاف حکمت ہے، خلاف کیا کہتے ہیں مقتضیات زمان یا زمانے کے تقاضوں اور اس کے حساب سے درست نہیں ہے، درست انہوں نے اسٹریٹجی نہیں. اب یہ باتیں ہو سکتی ہیں، توابین کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، واقعہ ہرا جو ہوا اس کے بعد حمزلہ غسیل المسلائکہ کے بیٹے کے مومنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام انڈائریکٹلی گویا کہ ان مومنٹس کو امام کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں تھے امام. انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے. ان میں سے جو ہے بعض مومنٹس کو امام نے تائید بھی کی ہے انڈائریکٹلی طریقے سے، اور بعض کو کسی اور واسطے سے اپنے نمائندے کے ذریعے سے یا بعض لوگوں کے ذریعے سے ان تک میسیجنگ بھی امام کی طرف سے گیا ہے. اس کے باوجود امام علی مقام خود کیونکہ یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ خود اس کا حصہ بنے یا خود ایک ایسی مومنٹ دوبارہ شروع کر دیں، کیونکہ اس مومنٹ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ امام کو شہید کر دیا جاتا، یا جو امام نے اس کے بغیر خاموشی سے جو امام جو ہے کام کر سکتے تھے آنے والے اماموں کے لیے جو گراؤنڈ بنانے والا کام تھا وہ پھر نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ مسلم سوسائٹی کی ایسی پوزیشن نہیں رہی تھی آئیڈیالوجیکلی طور پر بھی اور اسلامک جو کلچرل ویلیوز کے اعتبار سے بھی کہ اس طرح کی کوئی مومنٹ چلائی جائے اور اس کے بعد یہ سوسائٹی ایک مسلم سوسائٹی مسلم ویلیوز اور اسلام کے اصولوں کے مطابق قائم و دائم رہے، بلکہ ٹوٹلی بہت سارا بگاڑ پیدا ہو سکتا تھا. اس لیے امام نے جو زیادہ فوکس کیا وہ کلچرل ایکٹیویٹیز تھیں، زیادہ تر ثقافتی ایکٹیویٹیز، فکری ایکٹیویٹیز، اور سب سے زیادہ بڑھ کر کیونکہ دنیا پرستی یعنی دین اتنا ایک سستی چیز بنی تھی یا عقیدہ یا دینی جو جذبہ ہے وہ اتنا سستا بن گیا تھا کہ کوڑیوں کے مول بکتا تھا، وہ انسان اپنی ایمانداری کو کوڑیوں کے مول بیچتا تھا، انسان اپنے اخلاق کو کوڑیوں کے مول بیچنے لگ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے آرام کے ساتھ وہ دینی جو امپورٹنٹ مسائل ہوتے تھے اس سے آنکھیں بند کر دیتے تھے، اور ان کے لیے ایزی کام تھا. تو یعنی کمپرومائز تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ایک اچھی پوزیشن ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی یہ ایسا وقت تھا کہ کوئی برائی کا احساس نہیں کرتا تھا کہ میں نے جو ہے اپنے سے چھوٹے سے فائدے کے لیے ایک بہت بڑے دینی مسئلے میں میں نے بے وفائی کی ہے یا میں نے جو ہے اس کی وائلیشن کی ہے، یہ احساس مر چکا تھا اندر. امام دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ سوسائٹی اس لیول پہ پہنچی ہے تو ضرورت ہے کہ پہلے اس کے اوپر کام کیا جائے، کم سے کم آنے والے جو امام ہیں ان کے لیے ایک بیس بنا کے دی جائے. اس لیے امام علی مقام کا میکسیمم فوکس اس قسم کے چیزوں کی طرف تھا اور لوگوں کے اوپر مسلسل کام کرتے تھے. ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں، جو ٹاپ جو چار بڑی کتابیں جس کو ہم کہتے ہیں کتب اربعہ کے نام سے، ان چار مشہور کتابوں کے نام سے، جس میں ہماری فقہی مسائل اور عقائدی مسائل اور ہمارے بہت سارے اس طرح کے ایشوز میکسیمم اس کے اندر موجود ہیں، ان کے کتابوں میں اگر دیکھتے ہیں تو امام علی مقام کی 300 سے زیادہ جو ہے ایسی اصول پر مبنی احادیث ملتی ہیں جو مختلف ہماری زندگی کے سیکٹرز کے اندر لائن کو ڈرا کرتی ہیں, پرنسپلز کو بناتی ہیں. یعنی اس طرح سے سمجھیں کہ 300 پرنسپلز امام نے دیے ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی کے 300 سیکٹرز کو فیل کرتی ہیں. اور یہ جو پرنسپلز ہیں, یہ ظاہر ہے کہ یہ پرنسپلز آگے مزید جو ہے اس کے جو برانچز ہیں اس کو کھول لیتے ہیں. آپ جو ہے اخلاقی اور خدا اور انسان کے درمیان جو رابطہ ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ دنیا کی خاطر دین کو بیچنے کا جو ایک ٹرین بن چکا ہے اس وقت, اس ٹرین کو توڑنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف زیادہ متوجہ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہیں اور حتیٰ دعاؤں پر مشتمل کتاب بنی, اس میں آپ میکسیمم جو فوکس نظر آتا ہے, آپ دیکھیں اکانومیکل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں امام, پھر بیچ میں اچانک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ کراتے ہیں. کبھی کسی سوشل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, کبھی رائٹس کی بات کرتے ہیں, مثلا نیبر کے رائٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور خدا کی طرف متوجہ کراتے ہیں انسان کو. خدا کے طرف توجہ دینا, خدا کے حکم کو بجا لانا, اس کی خاطر یعنی آسانی کے ساتھ اس کو کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہ بیچنا, کمپرومائز نہ کرنا, پیچھے نہ ہٹنا, ڈٹ جانا اس کے لیے, اس طرح کی جو موضوعات ہیں وہ سارے آپ کو صحیفہ سجادیہ کے اندر اور امام کی دیگر جو دعائیں ہیں, مشہور جو دعائیں ابو حمزہ صومالی کے نام سے ہے, جو دعائے سحر کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, اور اسی طرح جو آپ کا حقوق کے اوپر مبنی جو ایک کمپلیٹ سمجھیں کہ ایک ڈاکیومنٹ کی طرح ہے رسالت الحقوق, اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ابو حمزہ صومالی کی جو کہ ایک صحابی تھے انہی کے نام سے یہ مشہور ہوئے, اور ابو حمزہ صومالی وہ شخصیت بھی ہیں, آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امام کے ان شاگردوں میں سے تھے کہ اس زمانے تک امام علی علیہ السلام کی قبر سے زیادہ لوگ واقف نہیں تھے, کیونکہ یہ قبر مخفی تھی, اس بات کا خطرہ تھا کہ جس امام کے اوپر 25-30 سال اور بلکہ اس کے بعد تک جا کے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک ممبروں سے آفیشیلی طور پر یہ قانون بن چکا ہو کہ اس مولا کی شان میں گستاخیاں کرنی ہیں, تو اس مولا کی قبر کی بھی گستاخی کا خطرہ موجود تھا. تو اس لیے قبر زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ چوتھے امام نے پہلے ابو حمزہ صومالی کو یہ قبر کی بارے میں بتایا کہ فلاں نجف, یعنی موجودہ نجف کے فلاں جگہ کے فلاں حصے پہ علامتیں بتائی کہ فرمایا کہ وہاں پر مولا کائنات کی قبر مطہر ہے. آپ لوگوں نے مصائب میں سنا ہوگا کہ شام غریباں کے وقت ایک بچی غالباً جس کے دامن پہ آگ لگی تھی, بعض خطبہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا تھی, بہرحال روایات نے ایک بچی کا ذکر بھی آئے کے طور پہ بھی آیا جس کی زیادہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ واقعہ خود بذات خود ایک مستند واقعہ ہے اگر کہ بچی کی زیادہ آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر بات ہو سکتی ہے. یہ بچی رخ کرتی ہیں اور ایک دشمن میں سے ہی یزیدی کوئی لشکر میں سے ہی ایک شخص آگے بڑھتا ہے, اس کے آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے. بچی کیونکہ تھوڑی سی بڑی عمر کی تھی, 8-9 سال کی, تو وہ کہتی ہے کہ شیخ میرے قریب مت آ جاؤ, تم نہ محرم ہو, تم مجھے چھو نہیں سکتے ہو. گھبراتی ہے ظاہر ہے کیونکہ خوف کا ماحول تھا, انہوں نے خوف کا ماحول کریٹ کیا تھا جان بوجھ کر ان کے ارادوں اور حوصلوں کو توڑنے کے لیے. تو بچی خوف زدہ تھی, اس نے سوچا کہ یہ مجھ پر حملہ کر رہا ہے یا مجھے چھین کے لے جانا چاہتا ہے. ظاہر ہے بچوں کو اتنی معرفت تھے کہ جنگ کے اندر جو ہے پھر جو فاتح لشکر ہوتا ہے وہ دوسرے لشکر میں موجود خواتین کو کنیز کے طور پہ اٹھاتا ہے, جیسے کہ مال غنیمت اٹھاتے ہیں. بہرحال جو بھی تھی یہ جو سچویشن تھی, بچی کہتی ہے شیخ میرے قریب مت آ جاؤ, تم نامحرم ہو. کہتا نہیں, میں آگ بجھانا چاہتا ہوں, دور سے مٹی اس کے اوپر پھینکنے لگا بعض روایات کے مطابق. اور پھر وہ بچی پوچھتی ہے کہ آپ مجھے نجف کا راستہ بتا دیں. اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے کہ نجف کے راستے کے بتانے کا مطلب کیا ہے. تو ہم بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بچی جانتی تھی کہ نجف کے اندر مولا کائنات کا روزہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عام لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ مولا کائنات کا روزہ کہاں پر ہے. تو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی انوائرمنٹ تھی, کس طرح کی سچویشن بنی ہوئی تھی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے پاکستان میں اس وقت جو ایک عاشورا کے بعد انہوں نے جو ایک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, دوبارہ ہمیں 80s کی اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, تو تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سچویشن تھی. اسی ابو حمزہ صومالی کو جو ہے امام نے تفسیر قرآن جو امام نے بیان فرمائی اسی نے لکھی ہے, और भी बहुत सारी किताबें हैं, जो किताब नवादिर के नाम से भी एक किताब थी, जो किताब का नाम मालूम है, उस किताब के कुछ कोटेशंस दीगर किताबों में आ चुके हैं, मौजूद हैं इक्तबासात वगैरह, लेकिन खुद वो किताब हमारे पास मौजूद नहीं है। इमाम आली मकाम इसीलिए करबला के उस वाक़े को जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं, हत्ता यानी बारीक तरीन रास्ता भी इख्तियार करते हैं, यानी शरीयत में जो चीज़ जायज़ है उस वसीले का इस्तेमाल इमाम करते हुए दो मिनट के लिए भी दरेक नहीं करते, चाहे मसलन आंसू है या रोना है या जाहिर एक नेचुरल कुदरती वो अमर भी मौजूद है, उसके अंदर इंसानी जज्बा भी मौजूद है, लेकिन वो एक तबलीगी वसीला भी है, दुख है, गम है, सोग, दुआ है, मुनाजात है, जियारत है, या जो है फिर 50,000 से ज्यादा गुलामों को खरीदना है और उनकी तरबियत करके मुबल्लिगीन बना के उनको पूरी दुनिया में फैलाना है। आपको मालूम है कि जो इस्लामिक रियासत थी यानी जुग्राफिया के अतबार से तो काफ़ी वसी फैला हुआ था, हमारे बरसगीर में सिंध के तक जो है इस्लाम पता हो चुका था, फैला हुआ था, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक थे, यहाँ साउथ एशिया यानी ये जो वस्त एशियाई रियासतें हैं ये काफ़ी सारी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा इलाका मफ्तू था, यहाँ यूनान ग्रीक तक यानी टर्की से लेके इस तरफ तक काफ़ी इलाका मफ्तू हो चुका था, एक बड़ा वसी जुग्राफिया रखते थे और ये जो गुलाम थे ये इस वसी जुग्राफिया से ताल्लुक रखते थे और इनकी तरबियत करना इमाम का मिशन था, इनको खरीदते थे, जाहिर इनको खरीदने के लिए इमाम के पास एक फाइनेंशियल सोर्स भी चाहिए, ठीक है, हम इमोशनल बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे हकाइक से चले जाते हैं इसे, लेकिन हमें यानी असल में ये चीज़ें जो सीरत के अंदर मौजूद हैं ये हमारे लिए मशाल रहा है, तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज इमाम के पास कहाँ से आते थे? आप जानते हैं कि जब वाकए हिर्रा हुआ और इमाम अली मकाम मदीना छोड़कर, शहर को छोड़कर बाहर निकले अपने अहल अयाल के साथ और बहुत सारे अहल मदीना की फैमिलीज भी इमाम की पनाह में आ गई, तो इमाम उस वक्त कहाँ गए थे? इमाम चले गए थे यनबो में, यनबो जो कि मदीने के मजाफात में, जहाँ मौलाए कायनात ने 25 साल जिंदगी गुजारी है और वहाँ पर मौला ने अपने बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी वहाँ पर मुर्दा ज़मीन को जिंदा किया इमाम ने, और ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था शहर की डेवलपमेंट के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम का, तो वो जाहिर है कि वो सिलसिला जारी था इसी तरह, उसका एक बड़ा हिस्सा उनमें से कुछ वक्फ शुदा चीज़ें थी, कुछ जाहिर है कि विरासत में मौजूद थी, तो एक बड़ी जो इनकम आती थी वो वहाँ से आती थी। इसके अलावा कि इमाम खुद तिजारत करते थे, यानी इमाम बराह रास्त तिजारत नहीं करते थे बल्कि इमाम के लिए तिजारत करने वाले बहुत से ताजिर थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट इमाम की जानिब से थी, गाइडलाइन इमाम की होती थी और वो इमाम की तरफ से एम्प्लॉय थे एक तरह से, और वो जाते थे मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ किस्म की खाने पीने की चीज़ें, जैसे फ्रूट का एक वाकया का मशहूर जिक्र है कि जिस वक्त जनाब मुख्तार ने जो है कातिली ने सैदुल शहदा के सर भेजे हैं, तो उस वक्त इमाम के फ्रूट का जो काफिला था वो ईरान से आया था और अभी मार्केट में वो फ्रूट बेचने के लिए गया नहीं था, तो उसी दौरान में ये सर पहुँचते हैं इन मलूनों के, तो इमाम अली मकाम खुदा के शुक्र बजा लाने के साथ जो है अपने उन ताजरों को या एम्प्लॉय को कहते हैं कि जितना फ्रूट है आप मार्केट में ले जाके बेचने के बजाय, सेल आउट करने के बजाय आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सारे लोगों को फ्री में दे दें आप, क्योंकि खुशी का दिन है हमारे लिए, मेरे बाबा के कातिल बहरहाल, तो मुख्तलिफ इस तरह के सोर्सेस मौजूद थे। इमाम के हुजूर बहुत सारे हदिये आते थे, बहुत सारे हदिये लोग देते थे और ये हदिये कोई मसलन जरूरी नहीं है कि कोई छोटी मोटी चीज़ होती थी, प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में भी हदिये होते थे, घोड़ों की शक्ल में, ऊँटों की शक्ल में, दीगर जानवरों की शक्ल में, या कीमती कपड़े होते थे, कीमती मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती थी जो इमाम के तोहफे के तौर पर लोग मुख्तलिफ जगहों से भेजा करते थे। ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिकली एक सोर्स था इमाम के पास और इसके ज़रिए से इमाम ज़ाहिर है क्योंकि 50,000 के आसपास गुलामों को ख़रीदने के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स चाहिए, एक बहुत बड़ा यानी फंड चाहिए, तो इमाम के पास ये एक बाकायदा एक माशाल्लाह फ़ंड था। इमाम ये सारे उमूर को हैंडल करते थे, मैनेज करते थे, चलाते थे, इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो रखते थे और एक पूरी इमाम जो है एक सोसाइटी 50,000 लोग यानी ये कोई छोटी सी तादाद नहीं है, 50 में से भी अगर हम फर्ज करते हैं कि अगर 10,000 अफराद भी एक कम से कम आलिम बनते हैं, मुबल्लिग के लेवल पे आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि जिस तरह हम आज कहते हैं कि کور ٹیمز ہوتی ہیں جو اسپیشل قسم کی گروپس ہوتے ہیں, تو ایسے گروپس پر جو اسپیشل گروپ تھے جن میں ہائیسٹ جو کوالیفائڈ قسم کے شخصیات تھیں ہر اعتبار سے, علمی اعتبار سے, فکری, سیاسی, اخلاقی, تقویٰ, پرہیزگاری کے اعتبار سے فقیہ لیول کے جو افراد تھے ان کو شیخ مفید اور دیگر افراد نے جو کوٹ کیا ہے کتابوں کے اندر تقریباً 170 بنتے ہیں. یہ 170 جو شخصیات ہیں ان کے نیچے اور ٹیمیں ہوتی تھیں جو کام کرتی تھیں, تو انہی یعنی وہی جو غلام تھے انہی غلام کے اندر سے یہ افراد 170 کے قریب بنتے ہیں. اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کتنا بڑا ایک وسیع نیٹ ورک تھا امام کے پاس. آج بھی آپ دیکھیں 50,000 لوگوں کو ہینڈل کرنا, ان کو چلانا اور ان کو جو ہے ٹرین کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ ایک ایسا کام بھی نہیں ہے کہ آٹو سسٹم پہ ہو جاتا ہو, یا ایسا بھی نہیں کہ امام نے کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیا ہو اور خود بس کچھ نہ کرتے ہو, نہیں. کیونکہ ان کی تربیت امامت کر سکتی ہے جو نور خدا ہے اور خدا سے متصل ہے, انہی کے ہاتھوں پہ یہ ہدایت پا سکتے ہیں جو ہدایت کے چراغ ہیں, نجات کی کشتیاں ہیں, وہی ان کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں ہر اعتبار سے. تو امام براہ راست ان سب کو وقت دیا کرتے تھے. امام کی جو 35-34 سالہ جو دور امامت ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں جو مصروفیات ہیں امام کی شب و روز, عبادات اپنی جگہ ہیں کہ سید الساجدین کہلاتے ہیں یا زین العابدین کہلاتے ہیں, اور جو جذباتی جو پہلو رہا ہے, جو گریہ و زاری کا پہلو ہے کہ بکاکین میں سے آپ قرار پاتے ہیں کہ سب سے تین بڑے بکا کرنے والوں میں سے ایک قرار پا جاتے ہیں, اور اسی دوسری طرف آپ دیکھتے سماجی حوالے سے دیکھتے ہیں تو اتنی عجیب و غریب صورتحال تھی کہ لوگ ہمیشہ امام کے دروازے پہ لائنیں لگی ہوتی تھیں ضرورت مندوں کی, ہر قسم کے ضرورت مندوں کی. صرف یعنی مالی اعتبار سے زیادہ تر ہوتے تھے میکسیمم, لیکن جو ہے فکری اعتبار سے, علمی اعتبار سے دعا کے لیے لوگ آتے تھے, خواتین آتی تھیں دعا کے لیے, بچوں کو لے کے آتی تھیں, ضرورت مند افراد آتے تھے, قرضدار آتے تھے, مجبور و لاچار لوگ آتے تھے. مشہور ہے کہ امام علی مقام جو ہے بازار میں جا رہے تھے, کسی فقیر نے امام سے مدد مانگی, امام نے جو کچھ جیب میں تھا وہ نکال کے فقیر کے ہاتھ میں ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ کو بوسہ لگایا. یہ کوئی یعنی نارمل چیز نہیں ہے. یہ سوسائٹی کی جو ایک ہائیسٹ پرسنالٹی ہے, اب انہوں نے جو وہاں پہ مزاج اور بنایا ہے اس مزاج میں تو وہ پرسنالٹیاں ممکن ہے کہ کسی کو کچھ دے دیں سڑک پہ جاتے ہوئے یا راستے میں کوئی مانگے تو لوگوں کے سامنے, لیکن اس کو اتنی عزت و مقام دے دے کہ اس کے ہاتھ کا بوسہ لگائے, یہ کوئی یعنی عام چیز نہیں ہے. یہ بالکل ہی ایک منفرد کردار ہے جو امام دکھاتے ہیں. اور لوگ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ نے اس فقیر کے جو میلا کچلا ہے, یہ جو فٹ پات پہ رہتا ہے, فٹ پاتی بندہ ہے, اس کے ہاتھوں کو آپ بوسہ لگا رہے ہیں, اس کو دے بھی رہے ہیں بوسہ بھی لگا رہے ہیں, یعنی اتنی بڑی اس کو مقام دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. تو امام دیکھیں فوراً اس کو رابطہ کس طرح دیتے ہیں. آپ نے نہیں سنا ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ فرمایا ان اللہ یاخذ الصدقات, خود براہ راست اللہ جو ہے صدقات کو حاصل کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی لمحہ جانے نہیں دیتے ہیں امام علی مقام, کہ اس لمحے سے بندگان خدا کو خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے مسلسل 2-3 بار یہ جملے فرمائے. کچھ جملے ایسے ہیں امام کے جو ریپیٹڈ ارشاد فرمایا آپ نے کربلا میں, کہ اس میں سے ایک جملہ ہے کہ لا تکن عبد غیرک قد خلق اللہ حرا. لشکر یزید سے کہتے ہیں کہ تم لوگ لوگوں کے غلام کیوں بنتے ہو, ٹھیک ہے تم اس کے امپلائی ہو تو امپلائی رہو, غلامی مت کرو. غلام کیوں بنتے ہو, کہ غلامی کا مطلب کیا ہے کہ وہ امپلائی اور وہ ملازم جو اپنے مالک کی رضا کے لیے خالق کی ناراضگی کو خریدتا ہے, یہ غلام ہے. کہ میرا جو ہے مالک راضی ہو جائے جو مجھے تنخواہ دیتا ہے, ولو میرا خالق میرا مالک راضی ہو جائے, میرا خالق ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں بھی اسی طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا, جب درباری خطیب کو کہا گیا کہ بھائی تم جا کے کچھ بولو, اور اس خطیب نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں, خلاف شریعت و خلاف اس کے شروع کر دیں, تو جب اس کی خطابت اور اس کا جذبہ ختم ہو گیا, جوش خطابت ختم ہو گئی, تو اس وقت دیمان فرما ایوہ الخطیب, او خطبے دینے والو سنو, لقد اشتریت سخط الخالق برض المخلوق, تم نے خالق کی جو ہے نا ناراضگی خرید لی ہے اس کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے. کہ لوگ خوش ہو جائیں, تم یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ اقتدار اس کے پاس ہے, قبضہ اس کے پاس ہے, تم نے اپنے رب حقیقی جو خالق حقیقی اور مقتدر ترین قوت ہے, طاقت ہے, اس کی تم نے ناراضگی خرید لی ہے. تو امام عالی مقام جگہ جگہوں پر یہ متوجہ کراتے تھے کہ بھئی آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں, یہ آپ کے رازق اور خالق و مالک نہیں ہے, آپ کا رازق و خالق مالک آپ کا اللہ ہے, اور آپ اسی کے قوانین کو فالو کریں, اسی کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اسی کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. لہٰذا ان کا آپ ساتھ نہ دیں کہ یہ ہمیں حکومت دیں گے, یہ ہمیں خزانے سے تنخواہ بڑھائیں گے, یہ مثلا زیادہ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں آپ کرتے ہو تو یہ کہا کہ غلط کر رہے ہو. تو امام عالی مقام کوئی بھی ایسا وقت ضائع نہیں جانے دیتے تھے. آئمہ کے ہمیشہ یہ ترے امتیاز ہے اور یہ کہیں اور نظر بھی نہیں آتا ہے کہ ہمیشہ سوسائٹی میں جن لوگوں کو دھتکار دیا جاتا ہے عام طور پر ان کی طرف توجہ کرتے ہیں, یعنی دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ خاک کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ خاک جو ہے قیمتی کسی سونے میں بدل جاتی ہے یا قیمتی کسی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی معاشرے میں وہ افراد جو دھتکارے گئے ہیں جن کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر کے الزام لگاتے تھے, کہتے تھے تمہارے حمایتی تو نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی شاہنشاہ ہے نہ کوئی وزیر ہے, تمہارے حامی جتنے ہیں وہ موچی ہیں یا لوہار ہیں. یہ حضرت عیسیٰ کے اوپر الزام لگاتے تھے, کہتے عیسیٰ تم کیسے ہو, تمہارے جو حمایتی ہیں تمہارے جو سپورٹرز ہیں وہ تو سارے یا موچی ہیں یا نائی ہیں یا لوہار ہیں, یہ تو ساری نچلی قومیں ہیں, یہ تمہارے حمایتی ہیں, حواری جتنے ہیں وہ اس طرح کے ہیں تمہارے. ائمہ تمام انبیاء میں بھی یہ نظر آئے گا, آپ کو ائمہ بھی نظر آئے گا, جن کو معاشرہ دھتکارتا ہے موچی اور لوہار اور وہ کہہ کر, کہ آج تک بعض قوموں میں یہ جو نسل پرستانہ خیالات ہیں آج بھی افسوس کے ساتھ ہے کہ ہمارے معاشروں میں موجود ہیں, کہ بعض لوگوں کو ہم کمی کہتے ہیں, بعض کو ہم مثلا نچلی ذات کے کہتے ہیں, بعض کو ہم جو ہے پیشے کے اعتبار سے کم ترین سمجھتے ہیں اور اس کے لیے اس طرح کے سٹیٹس کے قائل نہیں ہیں جو کسی اچھے پیشے یا بڑے ہماری نظر میں بڑے پیشے کا ہیں. امام عالی مقام ان لوگوں کا ہاتھ پکڑتے تھے, اوپر لے کے آتے تھے, یعنی مٹی کو خاک کو اٹھایا, امام کے ہاتھوں میں آیا تو وہ قیمتی ترین چیز میں تبدیل ہو گئی. یہ جو جناب خالد کابلی, میں مسلسل اس کا ذکر کر رہا ہوں بار بار, اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے جس کی وجہ سے ذکر کرتا ہوں, کہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے یا ان کے خاص اصحاب کے درجے پانے والے صرف عرب کنٹریز سے تھے یا قریب ترین رشتہ داروں میں سے تھے یا قریب ترین, ایسا نہیں ہے. خالد کابلی جو ہے وہ کابل کا ہے, افغانستان سے آیا ہوا ہے, یہ اتنا بڑے مقام پر پہنچتا ہے. یہ خالد کابلی بھی ایک غلام ہی ہے, اگر دیکھیں ان کی ہسٹری دیکھیں تو تین اماموں تک یہ رہے ہیں, اس کے بعد پانچویں اور چھٹے امام تک بھی ان کی زندگی خدا نے ان کو دی ہے. یہ خالد کابلی کا ذکر اس لیے آیا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مشہور جو ہے روایت ہے کہ فرماتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد پورا معاشرہ مرتد ہو چکا تھا سوائے تین لوگوں کے. حمدہ لگا لے, فرماتے ہیں ارتد الناس بعد قتل الحسین, لوگ جو ہے امام حسین کی شہادت کے بعد مرتد ہو گئے, یعنی مرتد ہو گئے اسلام سے باہر ہو گئے, ظاہری ترجمہ تو یہی ہے, الا ثلاثہ سوائے تین لوگوں کے. یہ تین لوگ کون ہیں؟ ابو خالد الکابلی و یحیی ابن ام طویل و جبیر بن مطعم, ثم الناس لحقوا و کثروا. کہنے کی لوگ سارے مرتد ہو چکے تھے سوائے خالد کابلی, یحیی ابن ام طویل اور جبیر ابن مطعم کے علاوہ. آہستہ آہستہ پھر لوگ جو ہے واپس ریٹرن کر کے آ گئے اور ان جو ہے تعداد میں اضافہ ہو گیا. البتہ یہ اصل میں یہ روایت میں نے کیوں پڑھی, اس لیے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ کون ہے, سیدھے راستے کے ساتھ کون ہے, تو انگلیوں میں آپ گن سکتے ہیں. اتنی بڑی اسلامک ٹیریٹری کے اندر کہہ سکتے ہیں جی اہل بیت کے ساتھ جو مخلصین ترین اس وقت موجود ہیں نا, وہ یہ تین افراد ہیں جی. یہ خالد کابلی صاحب ہیں, یحیی ابن ام طویل ہیں, جبیر ابن مطعم ہیں, یہ تین بندے اس وقت مخلص ترین ہیں, باقی سب مرتد ہو چکے ہیں. البتہ یہ جو مرتد کا, یہ مرتد شرعی مرتد نہیں ہے کہ جس کے بعد جو ہے انسان اسلام سے باہر چلا جاتا ہے. یہ ارتداد جو ہے اصل میں گمراہی, سیدھے راستے پہ نہ چلنا, راہ حق پہ نہ جانا, فکری انحرافات, کنفیوژن, اس طرح کے مسائل کی وجہ سے مرتد کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، ارتداد کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ کہ وہ جو مرتد ہوتا ہے جس کے بعد حکم شرعی بڑا سخت قسم کا آ جاتا ہے، جیسے بہت سے لوگوں کے بارے میں شریحاً فقی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے مرتد کہا گیا. آپ اسی ان جملوں سے، ان روایات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کی صورتحال کتنی گمبھیر ہے. واقعہ کربلا کے باوجود صورتحال بڑی کٹھن ہے، بڑی سنگین ہے. واقعہ کربلا کو بچانا ہے، اس کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے، پہنچانے کے لیے نہیں دینے کے لیے رکاوٹیں بڑی کٹھن ہیں، کرائسز اور بحران مسلسل موجود ہیں، اور اسی دوران جو ہے اقتدار میں تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، یہ مروانی دور بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اس طرح کے کافی سخت سنتے. شہید باقر الصدر ہماری گزشتہ صدی کے اتنے بڑے عظیم ہمارے شیعہ فقیہ دانشور انٹرنیشنل سطح پر عالم دین شہید آیت اللہ باقر الصدر جنہیں اس کے بارے میں ایک انالائسس پیش کیا ہے، میں وہ انالائسس کے دو جو انہوں نے خوبصورت جملے کہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا. شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اس جو یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو ایرا ہے، اس کو آپ اگر ڈیوائڈ کریں تو کہتے ہیں کہ دو بڑی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، باقی ساری چیزیں اس دو چیزوں کے نیچے آ جاتی ہیں. ایک طرف کیونکہ فتوحات کا دور رہا ہے، بہت سارے فتوحات ہوئے اللہ کے رسول کے بعد، جغرافیکلی طور پر تو ٹیریٹری بڑھتی چلی گئی ہے، اسلامک جغرافیہ پھیلتا چلا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، جوں جوں جغرافیہ پھیلا کلچر اور ثقافتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی ایسے مسلمان بھی آ گئے جو ڈفرینٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. ظاہر ہے اس کلچر سے ان کی ایک سیریس قسم کی اٹیچمنٹ ہے، ایک ہسٹری رکھتے ہیں، تو ان کے کلچر میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اسلام کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام قبول کرتا ہے. لہذا وہ جو مسئلہ ہے، ان لوگوں کا مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے اندر ان کی ثقافتی چیزیں گھسنا شروع ہو گئیں، اور اس کو دین اور ثقافت یعنی دین اور رسومات کے درمیان تفریق کرنا بہت ضروری تھا، لیکن صورتحال اس طرح کی بنائی ہوئی تھی کہ یہ تفریق کی نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا یہ رسومات بہت سی جگہوں میں دین کی شکل میں پھیلتی چلی گئیں، یا بعض اوقات یہ رسومات سے اتنی زیادہ اٹیچمنٹ تھی کہ اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، دوسری طرف وہ دینی جو ہے مسئلہ بھی ان کے ساتھ تھا، تو ان کے درمیان انہوں نے ایک مکسچر بنا دیا بعض اوقات، جہاں تھوڑا سا دین کو لے لیا، تھوڑی سی اپنی رسومات کو شامل کر. ایک بڑا مسئلہ جو تھا شہید باقر الصدر کے نزدیک یہ تھا. دوسرا بڑا کہتے ہیں کہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انٹرنلی جو مسلم رولنگ گروپس تھا، ان کی کیونکہ رولنگ کا طریقہ کار دنیاوی تھا زیادہ تر، تو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی تھیں، وہ اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے دینی مختلف چیزوں کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے اور چینجنگز لاتے تھے، جس میں اسلامک جو ویلیوز ہیں وہ تباہ ہونے لگ گئے، برباد ہونے لگے، اب مکس ہونے لگے، وہ پیور نہیں رہ گئے. تو اب امام یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ دین کو پیوریفائی کیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے بھی جو اصلاح کا لفظ استعمال کیا وصیت کے اندر، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اريد ان اعبر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي فمن قبلني بقبول. معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کی، اب یہ اصلاحی جو کام تھا وہ تو کربلا کے 10 دن میں تو نہیں ہونا تھا، یعنی ظہر عاشور سے عصر عاشور تک تو یہ کام نہیں ہونا تھا، یہ تو ایک طویل جدوجہد کا کام ہے. یہ جدوجہد کا آغاز امام حسین نے اپنے مقدس لہو سے کیا ہے، لیکن اب اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، وگرنہ خود کربلا کی تصویر الٹی کر کے پیش کی جا سکتی ہے، جیسے کہ پیش کے جا رہی تھی، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا. مثلا آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جب یزید کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا کو مخاطب کرتے ہیں، یا ابن زیاد جو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے کہ ار آئی تھی کیف ثنا اللہ ما اخیق، آپ الفاظ دیکھیں، الفاظ کا انتخاب دیکھیں، کہہ رہے کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. دیکھیں اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، مطلب کیا، میں مسلمان ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ ہوا کیونکہ تم لوگ خلافت اسلامیہ کے خلاف تھے، اللہ کے نمائندے کے خلاف اٹھے تھے، تو اللہ نے تمہارے بھائی سے انتقام لے لیا. یہ اصل میں کہنا چاہ رہے، یہ انداز ان کا یوں ہوتا تھا، کیف ثنا اللہ ما کی، یعنی فرمایا ہم نے کیسا کیا، اللہ نے کیسا کیا. وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے، اپنی نماز جماعت کرتے تھے، وہاں پہ وہ تکبیر پڑھتے تھے، وہاں پر جو ہے جب خیموں کے پیچھے ڈیفنس کے لیے خندق کھودی تھی رات کو امام نے، اور کافی جاڑیاں وہاں پہ ڈالی تھیں کہ پیچھے سے دشمن خیمگاہ کی طرف حملہ نہ کرے، اور صبح وہاں پر آگ لگائی جب اس خیمے کو، انہیں لشکروں میں سے ایک نے امام کی شان میں گستاخی کی اور یہ خبیثانہ جملہ کہا کہ آپ، یعنی اب وہ جملہ میں آئی نہیں، میری زبان میں نہیں آ سکتا، میں اس کو تھوڑا سا نارمل کر کے بیان کرتا ہوں کہ فرمایا تم لوگ، وہ منحوس کہنے لگا کہ تم لوگ جو ہے جہنم کی آگ میں جانے سے پہلے اپنے لیے آگ جلا رہے ہو، یہ الفاظ استعمال کیا. آپ اندازہ دیکھیں، وہ جہنم اور جہنم کے منکر لوگ نہیں تھے، ارے جہنم کی آگ دیکھنے سے پہلے خود کو اپنے لیے آگ جلا رہے ہو تم لوگ. تو یہ سچویشن ہے ایک طرف، اور سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں کہ اسی کو سچ سمجھ رہے ہیں، اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اسی کو ایک حقیقت. اب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا ٹف کام ہے، یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے کہ امام نے لوگوں کے اوپر کام کرنا ہے. لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے، اب اس مینٹالٹی کو کیسے امام چینج کرے؟ امام کے اوپر پابندیاں بھی ہیں، امام کھلے تقریریں نہیں کر سکتے، خطابت نہیں کر سکتے، مبلغین کو کھلے عام نہیں بھیج سکتے، تبلیغی مراکز نہیں بنا سکتے، سینٹر نہیں بنا سکتے، یا تبلیغی دورے نہیں کر سکتے، جدوجہد نہیں کر سکتے، مدینہ الرسول میں مسجد نبوی میں خطبے نہیں دے سکتے ہیں. ایک طرف یہ سچویشن ہے، دوسری طرف کربلا کی اس عظیم قربانی اور اس ظلم و ستم کے بعد جو بامعرفت لوگ ہیں یا جنہوں نے کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، تو وہ خود سے اٹھ رہے ہیں، گروپ بنا کے اٹھ رہے ہیں، ہم انتقام لیں گے، ہم یہ کریں گے. اب امام محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کی جگہ میں یوں کرنا چاہیے، کیونکہ کربلا جسموں پر جسموں کی فتح کے لیے تو نہیں لڑی گئی تھی، مقاصد اور اہداف اور ان اعلیٰ گولز تھے جن کو حاصل کرنا تھا، اصل میں وہ تو حاصل ہو چکے ہیں کربلا میں، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پھیلانا ہے آگے، اس کو بگاڑ کے پیش کرنے کا جو پروپیگنڈا کام ہے اس سے روکنا ہے. یہ اب جو ہے امام یہ بھی ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا امام کی طرف سے. اس کا اب اندازہ لگا لیں کہ کتنا اسے زین العابدین سید الساجدین بہت بڑی مشکل حالات میں کس طرح امام کام کرتے ہیں، 50,000 لوگوں کی تربیت کرتے ہیں منیمم، بہت سے لوگوں کی بہت سارے بڑے بڑے کرائسس کے اندر امام علی مقام انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں. حضرت مختار کے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا ہوں، آخری جملے عرض کرتا ہوں، حضرت مختار کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے کچھ باتیں ایسی بعض سائڈ سے ہونے لگی تھی، تو شاید ضروری بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ بات کہی جائے، مناسبت بھی ہے. حضرت مختار کے حوالے سے جب جناب حضرت مختار قیام کرتے ہیں، کوفے سے ایک گروہ آتا ہے کہاں پر، محمد ابن حنفیہ کے پاس، اگر کہتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ آپ ہمیں یہ بتائیں، علی ابن حسین کے پاس تو ہم جا نہیں سکتے، ایزی نہیں ہمارے لیے وہاں پر جانا، حکومت کی طرف سے بڑی مسائل ہیں ہمارے لیے، تو آپ بتائیں یہ جو مختار اس وقت انتقام خون امام حسین کے حوالے سے قیام کر رہے ہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، کوئی بیک گراؤنڈ ہے، آپ یا امام جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، امام کے اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ امام موجود ہے اور مختار اپنی طرف سے انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے، امام معصوم کی اجازت دیے بغیر یا اس کی حمایت حاصل کیے بغیر خود سے خود جوش قسم کی ایک موومنٹ چلانا شروع کر دیں؟ کیا یہ امام اس کی شرعی کوئی حیثیت بنا دیں گے، اجازت دیں گے؟ جب یہ محمد ابن حنفیہ کے پاس یہ گروہ آتا ہے، اور اس وقت محمد ابن حنفیہ دیکھتا ہے کہ یہ رازدار لوگ ہیں، مخلصین میں سے ہیں، راز کو راز رکھ سکتے ہیں، سیکریسیز رہ سکتی ہیں جب تک ضرورت پڑے، تو کہتے ہیں کہ قومو بنا الى امامی و امامکم علی ابن الحسین، کہہ رہے اٹھو چلتے ہیں ہم میرے اور آپ کے امام علی ابن الحسین کے پاس، ان کو لے کے چلے جاتے ہیں امام کے پاس. ظاہر ہے کوئی راستہ ہوگا، کوئی ایسا طریقہ کار ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اس ڈیلیگیشن کو وہاں تک پہنچانا، کیونکہ ظاہر ہے باہر سے آیا ہوا ڈیلیگیشن ہے، اس کے اوپر جاسوسوں کی زیادہ نظر ہے کہ یہ کیا کرنے آئے ہوں، کیا کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے فلما دخلوا علیہ اخبر خبرهم الذی جاءوا لاجله، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلیگیشن ہے محمد ابن حنفیہ کے ساتھ، جب امام کے حضور حاضر ہو گئے اور بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے وہاں آئے ہیں اور کیا شرعی سوال ہیں، اس وقت امام کس طرح جواب دیتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ کوفہ صاحب لوگ مخلصین ہیں، اس لیے محمد ابن حنفیہ ان کو پاس امام کے پاس لے کے گئے، رازداری کا اطمینان رکھتے ہیں. محمد ابن حنفیہ خود ایک رازدار شخصیت ہیں، اس کے باوجود امام کھلے لفظوں الفاظ نہیں بیان کرتے ہیں. اب آپ امام کے جملوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام کی حکمت عملی اسٹریٹجی ٹیکٹکس کس انداز کے ہیں. امام نے فرمایا یا میرے چچا، لو ان عبدا زنجبیا او زنجیا تعصب لنا اہل البیت لوجب علی الناس مواظرته وقد ولیتک هذا الامر فاصنع ما شئت. امام فرماتے ہیں چچا دیکھیں بات سنیں، اگر جو ہے نا کوئی افریقن یا کوئی حبشی کوئی غلام، یعنی کوئی غلام جو حبشی، وہ ہم اہل بیت کی خاطر اگر کسی اچھے کام کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگوں پر یہ فرض ہے، واجب ہے، لوجب علی الناس، لوگوں پر یہ واجب ہے، مواظرتہ، کہ وہ جا کے اس غلام کی حمایت کریں، اس کا ساتھ دے دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یعنی آپ دیکھیں امام نے یوں یہ جملہ فرمایا، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَقَدْ وَلَّيْتُكَ، وَلَّيْتُكَ یعنی وہیں ولایت، ولی، کاف جو ہے کیونکہ سامنے والے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف کو ہٹا دیں تو وہ آئے گا ولایتو، ولایتو وہی ولی سے ہے، ولایت سے ہے، مولا سے ہے، اسی خاندان کا لفظ ہے۔ وَقَدْ وَلَّيْتُكَ یعنی محمد ابن حنفیہ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ذمہ دار یا اپنا نمائندہ بناتا ہوں، کس مسئلے میں، ہذا الامر، اس مسئلے کے اندر، یہ جو مختار کا قیام ہے اس مسئلے کے اوپر، فسنا۔ اب یہ جو جملہ تھا یہ غیر ضروری تھا، ہمارے جو ادبی عرب کے عربی جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اس کے عنوان سے کہتے ہیں کہ جب پہلے آرڈر، پہلا کمپلیٹ جو بات ہے وہ کہہ چکے ہیں تو اگلے جملے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امام جب بیان کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایک حکمت ہے۔ فسنا معاشیتا، ارے میں نے تمہیں اس کا جو ہے پورا اختیار دیا ہے، نمائندہ ہو تم میرے اس مسئلے میں، فسنا معاشیتا، جس طرح تم چاہتے ہو، چاہو اس انداز میں کرو۔ فسنا کا لفظ استعمال کیا، مطلب یہ ہے کہ پختکاری کے انداز میں جیسے تم چاہو کرو، لیکن کام بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ لفظ صناعت جو استعمال کرتے ہیں، صناعت جو کہتے ہیں، صنعتیں لگائی ہیں، صناعت ہو گئی ہے، صناعت اسی فسنا سے، اسی خاندان سے لفظ ہے۔ صنعت کا مطلب بھی یہ ہے کہ منظم طریقے سے اور ویل آرگنائز کر کے مضبوط طریقے سے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں صناعت۔ تو فسنا معاشیتا، یہ امام نے فرمایا، یعنی دیکھیں الفاظ کا انتخاب کس طرح کیا۔ پہلے جملے میں امام نے اپنی مرضی بتائی ہے کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی اگر اٹھتا ہے، اس انداز میں امام فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے اقدام کریں۔ اس کے باوجود کہ رازدار لوگ ہیں، امام جو ہے کھل کر بات نہیں کرتے۔ اور جب مختار نے انتقام لیا اور انتقام کی خبر ملی اور ابن زیاد کا سر جب آپ کے پاس پہنچا تو دعا کی آپ نے، الحمدللہ الذی ادرک لی ثاری من اعدائی، کہ تو میں اس پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میرے یعنی میرا انتقام لے لیا میرے دشمنوں سے۔ وجزا المختار خیرا، خدا مختار کو جزائے خیر دے، خدا مختار کو ہمیشہ جو ہے خیر کے ساتھ اپنی عنایت و بخشش ہمیشہ سے رکھے۔ یہ امام عالی مقام کے جناب مختار کے لیے جملے، اس سے ابھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی امام کے سامنے صورتحال تھی، اور امام بھی کس انداز سے یہ 34-35 سالہ دور میں مختلف سیکٹرز کے اندر کام کرتے تھے اور آنے والے اماموں کے لیے گراؤنڈ بھی فراہم کر رہے تھے، زمینہ سازی کر رہے تھے، زمین ہموار کر رہے تھے، اور اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ تھا اس کو بھی کس طرح بچا رہے تھے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی امام نے قیام کیوں نہیں کیا اس وقت، امام قیام کرتے۔ میں میرے خیال میں آج دوپہر کے بھی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ کوفے کے اندر جس وقت لوگ اس کیفیت میں دیکھ کے رو رہے تھے، تو اس وقت بھی امام نے یہی جملے استعمال کیا تھا کہ تم لوگ رو رہے ہو، یہ جو تمہارا رونا ہے یہ صرف ایک جذباتی کیفیت ہے، اس کے پیچھے کوئی سیریس قسم کا موٹیو نہیں ہے، کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ اگر کوئی جذبہ ہوتا اور تم لوگ واقعی سیریس ہوتے تو ظاہر ہے کہ کربلا تو ختم نہیں ہوئی ہے، قیادت بھی موجود ہے، امامت بھی موجود ہے، رہبریت بھی موجود ہے، ولایت بھی موجود ہے، اللہ کا نمائندہ بھی موجود ہے، جانشین رسول بھی موجود ہے، تسلسل تو ختم نہیں ہوا، لہٰذا وہی چیزیں جو کربلا میں شروع کرنے جا رہے تھے وہ نہیں ہو سکا، اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ جو آپ کا یہ جو ظاہری طور پر اس وقت ایموشنل جو آپ کی سچویشن ہے وہ اتنی سیریس نہیں ہے کہ آپ اس ایموشن سے کوئی جذبہ بن جائے اور لیڈ کرنے لگے، کہ ایموشن کبھی بھی لیڈ نہیں کرتے جب تک وہ عقل اور معرفت کے ہمراہ نہ ہوں۔ خالی ایموشنز کبھی بھی کسی چیز کو لیڈنگ رول کوئی پلے نہیں کر سکتے ہیں ایموشنز، امام نے اسی لیے وہ نہیں کیا۔ وغیرہ آپ دیکھیں شجاعت کا جو امام کا عالم ہے، کہ ہمیشہ بیمار تو نہیں تھے، ظاہر وہ کہ کربلا تک بیمار تھے، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، مصلحت خداوندی تھی۔ جب ابن زیاد نے دھمکی دی امام کو قتل کے حوالے سے کہ آ کہ اس کو لے کے چلے جاؤ اور اسے قتل کر دو دربار میں، امام نے کس انداز میں ابن زیاد کو جواب دے دیا، فرمایا اب القتل تحددنی ابن زیاد، ابن زیاد تم مجھے قتل سے قتل کی دھمکی دے رہے ہو، اما علمت ان قتل لنا عادہ، تم نہیں جانتے ہو خدا کے راستے میں قتل ہونا یہ تو ہماری عادت ہے، یعنی ہے تو ہماری سیرت رہی ہے، ہمارا پچھلا سارا کردار یہی ہے، خاندان اسی طرح رہی ہے، وَكَرَامَتُنَا مِنَ اللَّهِ شَهَادَةً، اور خدا کی طرف سے جو سب سے بڑا لطف و کرم ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ شہادت کی شکل میں ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے قتل کی دھمکی دو گے اور میں یہاں پر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور تمہارے سامنے سرنڈر کروں گا، یہ تو کہا ممکن ہی نہیں ہے۔ مختصر کرتے ہیں عزاداران امام مظلوم، 57 سال یا 58 یا اس سے کچھ آس پاس کی عمر شریف مبارک، اور 35 سال کا دور امامت آپ کا رہا، اور اس کے بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں ان کے ہی دربار میں ان کے ہی جانب سے ایک سازش کے تحت امام عالی مقام کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کے نتیجے میں امام عالی مقام شہید ہو گئے، اس دار فانی سے ودا کر کے دار بقا کی طرف چلے گئے۔ روایت میں ہے کہ پانچویں امام سے رات کے وقت امام نے شب شہادت وضو کے لیے پانی مانگا، امام باقر علیہ السلام نے پانی فراہم کیا تو امام نے فرمایا کہ یہ پانی واپس لے جاؤ، اندھیرا تھا، کہا یہ پانی واپس لے جاؤ، اس کے اندر ایک جانور مرا ہوا ہے، اندھیرا تھا، ویسے بظاہر کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن امامت کی آنکھ سے کوئی چیز، امامت کی آنکھ ویسے بھی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی، دوسرا پانی لے کے آ جاتے ہیں امام باقر علیہ السلام، آپ نے وضو فرمایا، اس کے بعد فرمایا بیٹا یہ وہ رات ہے جس رات کا وعدہ پروردگار عالم کی جانب سے مجھ سے لیا گیا ہے، اور صبح ہوتی ہے تو امام عالی مقام پورے شہر مدینہ کو یک و تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پورے شہر مدینہ اور اس کے اطراف میں جب یہ خبر پھیلتی ہے تو اندازہ لگا لیجئے کہ پورا شہر امٹ آتا ہے، پورا شہر سر پیٹتے ہوئے، سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے، جو اس وقت عرب کلچر تھا، سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے گریبان اپنے چاک کر کے امام کے گھر کی طرف وا محمدہ وا علیہ کے بکا اور سوگ کے عالم میں آتے ہیں۔ خواتین کا یہی حال ہے، بچوں کا یہی حال ہے، کہتے ہیں کہ اس دوران میں کچھ مجموعات ہے یا بعض اس میں ہے کہ امام کی شہادت کے 2 یا 3 دن کے بعد کچھ کافی بڑی تعداد میں، یعنی 100 کے قریب یا اس کے آس پاس کی تعداد میں کچھ لوگ امام کے دروازے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو معمول کے مطابق ہوتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں دروازے پہ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم علی ابن حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بڑی دور سے آئے ہیں یمن کے کسی دور دراز علاقوں سے، کیونکہ وہ ہر سال ان ایام میں ہمیں کچھ ہدیہ دیا کرتے ہیں، کچھ ہمارے مدد کیا کرتے ہیں، اب وہ مدد کا وقت آ چکا ہے کہ ہم یہاں دروازے پہ آ کے انتظار کر رہے ہیں، لائن میں کھڑے ہو گئے ہماری اصطلاح میں۔ اس وقت انہیں بتایا جاتا ہے کہ علی ابن حسین شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر وہ سنتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بھی یتیم ہو چکے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ جو ہمارا سرپرست تھا، جو ہمارا ولی و وارث تھا، جو ہمارے دکھوں کا مداوا کرتا تھا، جس کو ہم سے زیادہ ہماری اور ہمارے بچوں کی فکر تھی کہ وہ سال بھر جو ہے ہماری فیملی ممبرز کے حساب و کتاب رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے تیار کر کے چیزیں تھیلیاں باندھ باندھ کے الگ کر کے رکھتا تھا اور ہر ایک کی تھیلی کے اوپر نام لکھا ہوتا تھا، وہ ہمارے سرپرست اب نہیں رہے ہیں، کرے آج ہم یتیم ہو چکے ہیں، آج ہم لا وارث ہو چکے ہیں۔ مختصر کرتا ہوں آزاد، اور جب امام شہید ہو چکے، آپ کے تابوت کو تیار کیا گیا، تابوت کو جب اٹھایا تو پورا شہر امٹ کے آیا ہوا تھا، ایک غوغا بپا تھا شہر کے اندر، اور اس تابوت کو جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا، لوگ جوگ در جوگ اس امام کے جنازے میں شریک تھے، سر پیٹ رہے تھے، لوگ سروں کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے، رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اور لے کے بقیع کی طرف جا رہے تھے، بقیع میں جہاں پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، وہاں پہ لے جا گیا، اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ امام عالی مقام کی تدفین شروع ہو گئی۔ یقیناً امام عالی مقام کی تابوت کی طرف سے یہ آواز ملکوت السماوات والارض میں گونج رہی ہوگی کہ اس وقت فرما رہا ہوگا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی علیہ السلام، آپ جیسا دن کسی کو بھی نہ دکھائے کہ آپ ریگستان کربلا میں پڑے ہوئے تھے جب اشقیاء اپنے उन नजिस लाशों को दफन कर रहे थे और फर्जंद रसूल की लाश रेगिस्तान करबला में रेत के जर्रात के ऊपर पड़े हुए थे और आपके लाश मुबारक के ऊपर अपने लईन और पस्त घोड़ों के टापों से पामाल करने की कोशिश कर रहे थे।